أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
اس کا ترجمہ ہے کہ اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے. یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کل عید کے خطبے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ذمن میں پڑھی تھی میں نے, لیکن صرف اتنا ذکر ہوا تھا کہ ایک عظیم رسول کے دنیا میں آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی سے کی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم رسول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیدا مبعوث فرمایا, جس کی زندگی اور موت اور قربانیاں اور عبادتیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ہو گئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو انسان کامل کہلایا, جو رسول بھی تھا اور جس کے مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ افضل الرسل بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. تو کل عید کے حوالے سے میں نے صرف قربانی کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے قربانی کے بھی اعلیٰ معیار قائم کیے اور اپنے صحابہ میں بھی وہ روح پھونکی جس نے اپنی جان کو خدا کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لٹانے کی کوشش کی, اور کسی بھی قسم کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا. لیکن اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ چار باتوں کی تھی کہ میری نسل میں سے آنے والا نبی ان باتوں میں وہ معیار قائم کرے جو نہ پہلوں نے کبھی قائم کیے ہوں اور نہ بعد میں آنے والے اس تک پہنچ سکیں. یعنی پہلوں میں تو اس لیے نہیں یہ اعلیٰ معیار قائم ہو سکتے کہ انسانی ذہن اور روحانیت کے معیار ابھی اس معراج تک نہیں پہنچ سکے تھے، جن تک اللہ تعالی نے انسانی ارتقاء کے ساتھ اسے پہنچانا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست اور یقیناً الہام سے بھی نظر آ رہا تھا کہ انسان کی ذہنی، علمی اور روحانی ترقی بہت دور تک جانی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا جب یہ منازل حاصل ہوں گی. تو آپ نے یہ دعا کی کہ اے میرے خدا، جب تیری تقدیر کے تحت وہ زمانہ آئے جب روحانی، علمی اور ذہنی جلا اور ترقی کا زمانہ ہو، تو اے میرے خدا، اس وقت روحانی ترقیات کے حصول کے لیے جو نبی تو مبعوث فرمائے، انسان کو نئے علوم سے متعارف کرانے اور اپنی ہستی کے ثبوت کے لیے دلائل سے پر تعلیم جو ہے تو جس نبی پر اتارے، کائنات کے اسرار و رموز جس نبی کے ذریعے سے ظاہر فرمائے، وہ رسول، وہ آخری شریع کتاب کو لانے والا رسول، اے خدا میری دعا ہے کہ وہ میری نسل میں سے ہو اور بنی اسماعیل کی نسل میں سے ہو. اور اس کے لیے آپ نے چار چیزیں اللہ تعالیٰ سے اس عظیم رسول کے لیے مانگی. پہلی بات آپ نے یہ عرض کی کہ یتلو علیہم آیات کا، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے. دوسری بات یہ کہ یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے. تیسری بات یہ کہ تعلیم کی، کتاب کی تعلیم کے ساتھ حکمت سکھانے والا بھی ہو. اور پھر چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں میں مبعوث ہو اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کا تزکیہ بھی ہمیشہ کرتے رہنے والا ہو، تزکیہ کرنے والا ہو، اور ایسی تعلیم ہو جو ہمیشہ جس کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا چلا جائے. اور آخر میں یہ دعا کی کہ اے خدا، تو العزیز ہے، کامل غلبے والا ہے، اور الحکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے. تیری جیسی عزیز ہستی ہی اس کامل انسان، ایسا کامل انسان پیدا کر سکتی ہے، اور تجھ جیسی حکیم ہستی ہی اس نبی کو وہ حکمت عطا کر سکتی ہے جس سے وہ یہ تمام امور سر انجام دے سکے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میری اس قربانی اور میری بیوی اور بیٹے کی اس قربانی کو ہم تبھی تیری درگاہ میں قبول سمجھیں گے جب یہ تمام خصوصیات رکھنے والا سب نبیوں سے افضل اور تیرا پیارا ہماری نسل میں سے ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. جس طرح تو نے یہ احسان کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی نشاندہی کر کے اس کی تعمیر ہم سے کروائی ہے تاکہ اس جگہ کو مسجد خلائق بنا دے، لوگوں کے آنے کی جگہ بنا دے، اسی طرح یہ بھی ہماری دعا قبول فرما کہ تیرے علم کے مطابق جو عظیم رسول مبعوث ہونا ہے، جس نے آ کر آئندہ نسل انسانی کو اپنے کمال کے نمونے دکھانے ہیں، وہ ہماری نسل میں سے ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں، جس میں اس کا آیت کا بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اسی میں آگے جا کے فرماتا ہے کہ جیسا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی اس رسول کے لیے جو عظیم رسول اور عظیم شریعت لانے والا رسول ہے، میں نے وہ دعا قبول کر لی اور تمہیں وہ رسول بھیج دیا. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور پھر قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے، دوبارہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور اس کی حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں پہلے علم نہ تھا. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا یہی چیز دوبارہ کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. لیکن ان دونوں آیات میں اور پہلی آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ایک بظاہر معمولی ترتیب کا فرق ہے جو نظر آتا ہے. لیکن یہ فرق کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اس نے خاص حکمت سے رکھا ہے. گویا قرآن کریم کا ہر ہر لفظ، اور نہ صرف لفظ بلکہ اس کی ترتیب بھی، اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہیں. قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ ترتیب نہیں ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کریم کی آیات پر غور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور جب تک دل پاک نہ ہو صلاحیت پیدا بھی نہیں ہو سکتی. یہ فرق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ پہلی چیز جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ جو تیری آیات تلاوت کرے، دوسری بات انہیں تعلیم دے، تیسری بات اپنی حکمت دے، اور چوتھی بات یہ کہ ان کا تزکیہ کرے. تو یہ دعا کی ترتیب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اور جب اللہ تعالی قبولیت دعا کی بات کرتا ہے اگلی آیتوں میں، فرماتا ہے کہ میں نے یہ رسول مبعوث کر دیا جو تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے. اس ترتیب میں ایک فرق ہے اگلی باتوں میں. پہلی بات یہ کہ آیات پڑھ کر سناتا ہے. یہ الفاظ ترتیب کے لحاظ سے جو دعا کے الفاظ تھے ان کے مطابق ہیں. دوسری بات یہاں یہ لکھی کہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے. دعا میں یہ تزکیہ کے الفاظ سب سے آخر میں تھے. کتاب سکھانے اور حکمت سکھانے کی ترتیب بھی آگے جو ہیں دونوں چیزیں وہ وہی ہیں جو پہلی دعا میں تھیں اور اس میں بھی. تو بہرحال یہ جو ترتیب میں فرق ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے جو بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اس وقت پہلے میں اس بات کو لیتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. اور جو چار امور کی خاص طور پر استدعا اللہ تعالیٰ کے حضور اس عظیم رسول کے لیے کی تھی. ان کا مطلب کیا ہے ان چار باتوں کا؟ آیات کیا چیز ہیں؟ کتاب کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اور تزکیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یتلو علیہم آیاتک، یعنی وہ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے. تو آیات کے مختلف معنی اہل لغت اور تفسیر نے کیے ہیں، اس کے معنی نشان کے بھی ہیں، اس کے معنی معجزات کے بھی ہیں، آیت کے معنی ایسی عبرت کی بات کے بھی ہیں جو دوسروں کے لیے نصیحت کا باعث بنے. پھر آیت کے معنی ہر چیز جس سے دوسری چھپی ہوئی چیز کو پتہ لگے وہ بھی ہیں، یہ بھی آیت کہلاتی ہے. آیت کے معنی ٹکڑوں کا بھی ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں. غرض اس کے بہت سے معنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کے وہ تعلیم جو اس پر اترے، اس پاک نبی پر، اس کو لوگوں کو سنائے، اور اس میں جن نشانات اور معجزات کا ذکر ہو وہ بتا کر لوگوں کے ایمانوں کو تازہ کرے، اور ایسے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرے جن سے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جائے لوگوں کا ان دلائل کو سن کر. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے، اور بڑے لطیف نکات پیش فرمائے ہیں جن سے میں استفادہ کر کے خلاصتاً پیش کر رہا ہوں. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ہم نے آیت کے معنی میں دیکھا ہے کہ اس کے معنی ٹکڑے کے بھی ہیں. تو یتلو علیہم آیاتک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تعلیم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گی وہ ایک وقت میں نہیں اترے گی بلکہ ٹکڑوں میں اترے گی. تو اس میں دعا جو کی گئی ہے، اور پھر اس بارے میں جو دعا کی گئی تھی کہ یتلو علیہم آیاتک، اور پھر اسی قبولیت کے تعلق میں جو خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس تعلیم کا اترنا ہی پہلے دن سے، اترنا پہلے دن سے ہی ٹکڑوں کی صورت میں تھا، یہی اللہ تعالیٰ کا حکمت تھی اس میں، اور یہ فیصلہ تھا. اس لیے یہی دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی اور اس کو قبول فرمایا، تاکہ اس کو بھی ایک نشان بنا دے. قرآن کریم کے اس طرح ٹکڑوں میں اترنے کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشان کے طور پر پیش فرمایا ہے، جبکہ دشمن اس پر اعتراض کرتا ہے کہ ٹکڑوں میں کیوں اتری ہے. قرآن کریم دشمن کے اس اعتراض کو یوں پیش فرماتا ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یعنی اس پر سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا. دشمن کو تو یہ اعتراض نظر آ رہا ہے، لیکن مومن کو دعا کی قبولیت کا نشان نظر آ رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے پر پھیل کر جو قرآن کریم کا اترنا، قرآن کریم کی سچائی کی بھی دلیل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بھی دلیل ہے کہ ایسے ایسے سخت حالات آئے، سخت جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی نقصان پہنچا یا پہنچانے کی کوشش کی گئی. ایک یہودیہ نے زہر دینے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً بتا دیا، اور وہ منہ سے لقمہ آپ نے نکال دیا اور زہر کا اثر نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کی تکلیف کافی آپ کو آخر تک رہی. پھر جنگ احد میں آپ کو بڑے گہرے زخم آئے، جنگوں میں آپ کو بڑی تکالیف پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن کریم کو مکمل طور پر نازل نہیں کر دیا، دین کامل ہونے اور نعمت تمام ہونے کا اعلان نہیں فرما دیا، آپ کی ذات پر کوئی حملہ جان لیوا ثابت نہ ہو سکا، آپ کی وفات طبی طور پر ہوئی. بس یہ آیات کا ٹکڑوں میں اترنا بھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم رسول پر ایک عظیم تعلیم کے اترنے کا بھی نشان ہے. اور یہی اس تعلیم کی خوبصورتی بھی ہے. اس کے ٹکڑوں میں اترنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کا انسان ابھی اس قابل نہیں تھا کہ ایک دم میں اس تعلیم کو سمجھ سکتا، بلکہ بہت سی باتیں بعض صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن دوسرے نشانات اور معجزات دیکھ چکے تھے، اس لیے ایمان کامل تھا. یا ان کی سمجھ اتنی تھی جتنا ان کا علم اس زمانے میں تھا، بعض نہیں بھی تھے پڑھے لکھے زیادہ. تو آج لیکن ایمان کامل تھا ان کا، ان نشانات کو دیکھ چکے تھے. یاد آیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایمان کامل ہونے کی ضمن میں، کہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا غالباً واقعہ ہے، ان کو کسی نے کہا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں تھا یا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، بہرحال ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں، کہ کبھی ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے اعتراضات سنیں جو مرزا صاحب پر کرتے ہیں، جو بات جو تقریر کرتے ہیں اور جو دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے سنے تو نہیں، لیکن وہ بھی میں سن لیتا ہوں. اس کے بعد ان کا میرا ایمان تو اور بھی مضبوط ہو گیا، ان اعتراضات نے مجھے کیا کرنا ہے، میں نے تو وہ چہرہ دیکھا ہوا ہے جس نے میرے ایمان کو کامل کیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے علم تھا یا نہیں، چہرہ دیکھ کے بھی ایمان کامل تھا. تو بہرحال بہت ساری باتیں نہ سمجھانے کے باوجود یہ ایمان کامل تھا ان کا، اور علم بھی نہیں تھا اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے تو مستقبل کی پیشگوئیاں بھی فرمائی ہوئی ہیں قرآن کریم میں. آج انسانی ذہن کی ترقی جو ہے اور سائنسی ترقی نے انسان کو نئی سوچیں، ان آیات کو سمجھنے کی بھی عطا فرمائی ہیں. مثلاً ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہر تجربے کی بنیاد میں قرآن کریم کی آیات پر رکھتا ہوں. تو بہرحال یہ نشانات تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر ظاہر ہوئے، اور اس زمانے میں بھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھیں، تو آپ کے ماننے والوں کو ان ٹکڑوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی تھی. یہ بھی مقصد تھا ٹکڑوں میں نازل ہونے کا. آیت کے معنی مخفی چیزوں کی علامت بتا کر ظاہر کرنا بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ کو جو دنیا دار کو نظر نہیں آتا، ایسے نشانات معجزات اور علامات بتا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری، ان آیات کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے وجود سے لوگوں کو روشناس کروایا، اللہ تعالیٰ کی ہستی لوگوں پر ظاہر فرمائی جس کو لوگ بھول چکے تھے. ہر مذہب اور قوم ظاہری یا مخفی شرک میں مبتلا تھی، اور ظاہر الفساد و فی البر والبحر، یعنی خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے فساد پڑا ہوا تھا. اور وہ کام کیا تھے؟ یہی کہ خدا کو دنیا بھول بیٹھی تھی. بظاہر مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے بھی خدا کو بھلا بیٹھے تھے، اور ظاہری شرک نے بھی انتہا کی ہوئی تھی. آج کل بھی یہی حالات ہیں, تو ان کا ذکر میں بعد میں کروں گا, ان حالات کا بھی کسی وقت آئندہ خطبوں میں. تو آپ پر جو آیات اتری ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو, ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے تھے, خدا تعالیٰ کی ذات کا ادراک پیدا ہوا, ان کو اس ہستی پر یقین کامل ہوا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے. ہر چیز کی پیدائش کے پیچھے کسی ہستی کا ہاتھ ہے جو خدا کی ذات ہے. تو آپ نے یہ ادراک پیدا فرمایا کہ اس کو پہچانو, اور اس کو پہچاننے کی یہ علامات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھا دیا ہوگا, تبھی انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جب وہ آئے, وہ وقت جب آئے تو جس طرح میں نے شرک کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور تیری توحید کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے, اے خدا وہ زمانہ جب آئے جو میرے وقت سے بھی زیادہ خطرناک اور توحید کو بھلانے والا زمانہ ہے, اور اس وقت دنیا پر تو اپنی ہستی اور اپنے وجود سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے رسول بھیجے, تو اے خدا وہ رسول میری نسل میں سے ہو, وہ دنیا کو وہ علامتیں بتائے جن کے ذریعے تیری پہچان دنیا کو ہو, ایسے دلائل بتائے جن کو مان کر دنیا تیری تلاش کرے اور تو ان کو نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہی دیکھ سکتے ہیں جو مجھے تلاش کرتے ہیں, جیسا کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے. بس ملنے کے راستے دکھانے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی علامتیں بتانے والے یہی عظیم رسول جن کا نام محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرما دیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے, اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر ہو جس طرح پر کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ ہے بہت سے لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو چھوڑ دیتے ہیں اور سبز پوش گرد فقیروں کی خدمت میں جاتے ہیں کہ پھونک مار کر کچھ بنا دیں. یہ بیہودہ بات ہے, ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندی نہیں کرتے اور اسے بیہودہ اور ایسے بیہودہ دعوے کرتے ہیں, وہ خطرناک گناہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں. بس نشان دکھانا اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائے. آپ نے ہمیں ان آیات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے اس کی راہ میں کوشش اور جہاد ضروری ہے. بس یہ نشانی بتا دی, اب کوشش کرنا تمہارا کام ہے. علامات بتا دیں, دلائل دے دیے کہ خدا ہے اور ہونا چاہیے, دنیا کو پیدا کرنے والا ہے, زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تمہاری کوشش ضروری ہے. بس اللہ تعالیٰ پیروں فقیروں کے ذریعے سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو بتائے ہوئے جو طریق ہیں ان پر عمل کرنے اور چلنے سے ملتا ہے. اور پھر اگر خدا تعالیٰ کی علامتوں کا اور پتہ کرنا ہے تو پھر معجزات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے, وہ معجزے بھی اعجازی نشان بھی سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دکھائے ہیں. پیروں فقیروں کے اعجازی نشان زیادہ نہیں ہو سکتے. ان کو چھوڑ کر, ان اعجازی نشانوں کو چھوڑ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے, پیروں فقیروں کے معجزات کے نام پر جو دھوکے ہیں ان کو خدا سے ملنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے خود اپنے نفس پر بھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو نام نہاد فقیروں کے معجزات ہیں. بس اللہ اس تک خود پہنچتا ہے جو ان علامات کے مطابق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طریق کے مطابق تلاش کرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات میں بیان کی. بس اس کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں. پھر مفردات جو لغت کی ایک کتاب ہے, اس میں وما نرسلو بالآیات الا تخویفا, یعنی ہم تو صرف خوف دلانے کے لیے آیات بھیجتے ہیں, سے مراد انہوں نے آیت کے ایک معنی عذاب بھی کیے ہیں جو مختلف شکلوں میں آتا ہے اور پہلے بھی انبیاء پر آتا رہا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے رنگ میں ذکر کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بھی اس حوالے سے آیت کے یہ معنی لیے ہیں اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتکا سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف عذاب کی خبریں دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیونکہ قیامت تک پر منتج ہے, اس لیے قرآن کریم میں جو پرانے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ تنبیہ ہے تمام دنیا کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو. بس آج بھی آیات کی جو آپ نے بیان کی, جو آپ پڑھا کرتے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری, اسی طرح یہ وضاحت پوری ہو رہی ہے. عذاب انہیں پر آتے ہیں یا آنے ہیں جو خدا کی خدائی پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں یا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ظلم و ستم میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صرف نبی کو نام ماننا عذاب کا باعث نہیں بنتا. گو کہ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوتا. لیکن جب انتہا سے زیادہ فتنہ و فساد ظلم بڑھ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ پکڑ آتی ہے. بدقسمتی سے مسلمان جو سب سے پہلے مخاطب ہیں قرآن کریم کے, وہ بھی اس کو بھول رہے ہیں اور اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ان آیات سے سبق نہیں لیتے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے اور تمام دنیا کو بھی اور ہمیں بھی ان آیات کی صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں, تاکہ ہم صحیح طور پر اس کی ذات کا فہم و ادراک حاصل کرنے والے ہوں اور اس کے آگے جھکنے والے ہیں. باقی جو خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ
نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله